أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
تمام احباب ایک مرتبہ محبت شوق ذوق کے ساتھ دلدے بات ملے
اے میرے مولا مولا
میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 نو کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا گلستا بنایا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اور تیری شان کے لائق اسنا کہاں سلاؤں آئے پیار جس پہ وہ ادا کہاں سلاؤں تیری شان کے ہو لائق میرے مولا تیری شان کے ہو لائق حسنا کہاں سلاؤں تجھے آئے پیار جس پہ وہ ادا کہاں سلاؤں تیرے آستا سے اٹھو جاؤں کس کے در پہ تیرے آستا سے اٹھو تو میں جاؤں کس کے در پہ جو بے مثال تجھ سا وہ خدا کہاں سلاؤں اے میرے مولا 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 اے میرے قبول ہو تیرے در پہ وہ صدا کہاں سلاؤں نہ ہو لب کوئی شکوا میرے اللہ نہ ہو لب کوئی شکوا مرزا کہاں سلاؤں جو قبول ہو تیرے در پہ وہ صدا کہاں سلاؤں دل زار کی کہانی سناؤں کس کو یارب دل زار کی کہانی میں سناؤں کس کو یارب اس معاشقستگی کا حسنا کہاں سلاؤں اے میرے اللہ 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 اے میرے اللہ اللہ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈال دیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ رب العزت کی نعمتیں بے حد اور بے حساب ہیں. بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا: دے تب بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. انسان ذرا اپنے آگے دیکھے، پیچھے دیکھے، اصل اور بے مثال ہوتی ہیں، اس کا کوئی بدل نعب البدل نہیں ہوتا. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے فتنوں کے زمانے میں، مادیت پرستی کے زمانے میں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتے ہیں، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو یوں تقسیم فرمایا ہے جیسا کہ تمہارے رزق کو تقسیم فرمایا ہے. کسی کو رزق زیادہ ملتا ہے، کسی کو تھوڑا ملتا ہے، کسی کو اخلاق بلند مرتبے کے ملے ہیں، کسی کو کم درجے کے ملے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْتِ الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ. اللہ تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، خواہ اس سے اللہ محبت کرے یا نہ کرے. وَإِنَّهُ لَا يُعْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. اللہ تعالیٰ ایمان نہیں دیتا مگر اس شخص کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ایمان کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں. شاید ہمیں اس کی قدر و قیمت اتنی معلوم نہ ہو، کیونکہ ہمیں ایمان بغیر کسی محنت، بغیر کسی مجاہدے کے ملا ہوا ہے. اس کی خاطر ہمیں کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑا، اللہ رب العزت کو درخواست نہیں دینی پڑی. اس ایمان کی خاطر ہمیں آزمائشوں سے نہیں گزرنا پڑا. اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. ابھی ہم پیدا ہی ہوئے تھے کہ ہمارے کان میں آذان دی گئی، اللہ کا نام پہنچایا گیا. تھوڑا سا ہم بڑے ہوئے، ہم نے اپنی والدہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا. تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، اللہ رب والد صاحب اپنی انگلی، ہماری انگلی سے پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے. ہم نے ایک ایسے معاشرے میں ہوش سنبھالا، ہم نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پہ ہمیں اللہ کے ساتھ متعارف کرایا گیا، نبی کے ساتھ متعارف کرایا گیا، قرآن کے ساتھ متعارف کرایا گیا۔ چونکہ یہ نعمت ہمیں مفت میں ملی ہے، اس لیے ہمیں قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ ہم نے اگر ایمان کی قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا، حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال آپ بتائیں ایمان کتنا قیمتی ہے۔ بلال صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ آپ بتائیں ایمان کی خاطر آپ کو کیا قربانی دینی پڑی تھی۔ وہ صحیح بتا سکتی ہیں کہ ایمان کی خاطر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ حضرت عمار اور یاسر بتا سکتے ہیں کہ ایمان کتنا قیمتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں سے کہیں جا رہے ہوتے تھے، عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے اوپر کفار مظالم ڈھا رہے ہوتے تھے، کیونکہ یہ غلام تھے اور غلاموں کے اوپر تو وہ کھل کے ظلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا حضرت یاسر کی بیوی تھی، حضرت یاسر خود غلام تھے، حضرت سمیہ بھی باندھی تھی، حضرت عمار بھی غلام تھے، فرمایا کرتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة۔ یاسر اور آل یاسر صبر کیا کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر عمار کا ایمان ایسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مل عمار ایمانا الى مشاشته۔ عمار بن یاسر یہ تو ایمان سے اپنے حلق تک بھرا ہوا ہے۔ وہ حضرات صحیح بتا سکتے ہیں کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان محض اور محض عطیہ خداوندی ہے، یہ عقل اور فہم کی بنیاد پہ نہیں ملتا۔ اگر ایمان عقل کی بنیاد پہ ملتا تو آج دنیا کے سارے عقل مند ایمان والے ہوتے اور ہم جیسے سیدھے سادے ایمان سے محروم ہوتے۔ مال پیسے کی بنیاد پہ نہیں ملتا، ورنہ بڑے بڑے دنیا دار غریبوں کو ایمان تک رسائی نہ ہونے دیتے۔ اور یہی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اگر یہ دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا۔ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم سے آتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں رہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا بارہا دیدار کرنے والے ابو لہب اور ابو جہل ایمان سے محروم چلے گئے۔ اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ حضرت سامین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا پورا مکہ آپ کا مخالف بن چکا تھا، اور جب بھی مکہ والے کوئی حتمی قدم اٹھانا چاہتے تھے ابو طالب ہی تو تھا جو صد سکندری ثابت ہوتا تھا، اور کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چاہت ہوگی کہ کاش میرا یہ چچا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے۔ ابو طالب کی کم موت کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اس وقت ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اور امیہ بن خلف بھی ابو طالب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان ایک مرتبہ یہ کلمہ میرے سامنے پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں کہ اللہ کلمہ پڑھ چکا ہے، میرے لیے کوئی راستہ تو بن جائے سفارش کرنے کے لیے۔ لیکن ابو جہل اور امیہ بن خلف کی وجہ سے ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابو طالب اچھی طرح جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس نے بارہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں قصیدے پڑھے تھے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، قسم ہے خدا کی کفار مکہ سارے کے سارے مل کے بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک کہ مجھے مٹی کے اندر دفنا نہ دیا جائے۔ ودعوتنی وزعمت انک صادق وصدقت فیہ وکنت ثم امینا، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں اور میں بھی مانتا ہوں کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ وعرفت دینک لا محالت انہ من خیر ادیان البریت دینا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں روئے زمین پر تمام ادیان میں سب سے بہتر دین ہے۔ فلول الملامت او ہزار مصبت لوجتنی سمحم بذاک مبینا، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ بعد میں کفار مکہ مجھے تانا دیں گے کہ ابو طالب جہنم کے خوف سے مسلمان ہو چکا ہے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا میں یہ کلمہ پڑھ کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر چاہت ہوگی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، چچا بھی ایمان سے محروم چلا گیا۔ اور آج مدیت کے دور میں، فتنوں کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان عظیم ہے، ہم اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں علم کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، عقل کا دور ہے، چنانچہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ لوگ تمام تر نظریات کو سائنس پر پیش کرتے ہیں، اگر سائنس تسلیم کر لے تو وہ بھی قبول کرتے ہیں، عقل مان لے تو پھر مانتے ہیں، عقل نہ مانے تو آرام سے معذرت کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچتی ہیں، نہ ہم عقل سے پوچھتے ہیں، نہ ہم سائنس سے پوچھتے ہیں، نہ ہم جدید تہذیب سے پوچھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہنچتی ہیں، آنکھیں بند کر کے ان تعلیمات پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل و کرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو فرمائی تھی کہ میں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں، میں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہم آپ کی محبین نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت نہیں ہے، ہماری آپ سے ملاقات ہوتی نہیں ہے، آپ کن محبین سے ملاقات کے مشتاق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، میں جن محبین کی بات کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ تو مجھے دیکھا ہوگا، نہ اللہ کو دیکھا ہوگا، نہ جنت کو دیکھا ہوگا، نہ جہنم کو دیکھا ہوگا، آنکھیں بند کر کے میری تعلیمات پر ایمان لائیں گے، میں ایسے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، شکر بھی ادا کریں اور ہم اس بارے میں فکر مند بھی ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ایمان کے جو ثمرات ہیں، ایمان کے جو نتائج ہیں یا ایمان پر جو ملنے والے انعامات ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ایمان کی تو ایک حلاوت ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے کہ ہمارے قلوب میں ایمان کی وہ حلاوت موجود ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ جی ہاں، جس طرح گڑ میٹھا ہوتا ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان کی اپنی ایک حلاوت ہے، اپنی ایک مٹھاس ہے، اور جس طرح گڑ کی مٹھاس ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، شہد کی مٹھاس ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ایسے ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ شہد کی مٹھاس تو ہر بندہ محسوس کر لیتا ہے، میں عرض کروں کہ نہیں، جب کسی بندے کو بخار ہو جاتا ہے، طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، بندہ میٹھا گڑ کھاتا ہے اس کو کڑوا محسوس ہوتا ہے، میٹھا شہد اس کو کڑوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہے، تو جس طرح گڑ کی مٹھاس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ایسی ہی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت بھی ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ ایمان کی اپنی حلاوت ہے، اعمال کی اپنی لذت ہے۔ معزز سامعین، جس طرح مادی دنیا میں ہمیں کچھ لذات نظر آتی ہیں، ایسی ہی روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، روحانی دنیا میں اللہ رب العزت کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے۔ دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے، نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے، سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، رات کے آخری پہر اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ نکلنے کا اپنا مزہ ہے، اللہ رب العزت کے دین متین کی خاطر در در کی ٹھوکرے کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں۔ میرے شیخ و مرشد فرمایا کرتے ہیں، انسانی نفس لذات کا ہوگر ہے، اس کو عبادات کی لذت سے آشنا کر دو، اس کو پتا چل جائے کہ ایمان میں کیا لذت ہے، عبادت میں کیا لذت ہے، نماز میں کیا لذت ہے، پھر جب ایک مرتبہ اس کو لذت کا احساس ہو جائے پھر یہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہمیں ایمان کی حلاوت کا پتہ نہیں ہے، ایمان ہے حلاوت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو وعدے فرمائے تھے، کیا ہمیں وہ وعدے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں، کیا آج ہمیں وہ وعدے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اگر نظر نہیں آ رہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، وہ ایمان جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، وہ ایمان جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالی کے قول سچے، اللہ کے وعدے سچے، ایک مرتبہ ہم وہ ایمان بنا کے دیکھ تو لیں، پھر اللہ رب العزت کے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب ایک مرتبہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر دوبارہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا تو میں نے تمہیں کہہ دیا ہے، لیکن تمہارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو مجھے مطلوب ہے، آمنوا باللہ، وہ ایمان لاؤ جو مجھے مطلوب۔ ایسا ایمان، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمان کی خاطر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں اس کی خاطر کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کہاں سے بنتا ہے اور ایمان پہ بندے کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، یہ دو تین باتیں میں نے مختصراً عرض کرنی ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اہل علم حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ متکلمین نے ایمان کے بے شمار مباحث بنائے ہوئے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، اعمال ایمان کے اجزاء ہیں یا نہیں ہیں، اقرار باللسان کی شرعی حیثیت کیا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایمان تقلیدی یا استدلالی معتبر ہے، یہ تمام تر مسائل متکلمین نے پھیلائے ہوئے ہیں اور ان کی تحقیق کی ہوئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا سمجھنا، ایمان کا حاصل کرنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ انداز میں اہل مکہ کو خطاب فرمایا تھا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بہت سادہ انداز میں پیش کیا تھا. یہ بعد میں متکلمین اور فلاسفہ کے مباحث جو شروع ہو گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ جب فلاسفہ نے اپنے فلسفیانہ دلائل کی بنیاد پہ لوگوں کے اذہان و قلوب میں ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے، متکلمین نے انہی کی زبان میں ان کو جوابات دینے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے معاملہ پیچیدہ ہو گیا. ورنہ ایمان تو بہت آسان ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک باندی تھی، سادہ تھی، عقل فہم کی کمی تھی، تو ایک مرتبہ غلطی کر لی تو میں نے اس کو تھپڑ مارا. تھپڑ مارا تو مجھے بعد میں احساس ہو گیا کہ میں نے زیادتی کی، بیچاری کو میں نے کیوں مارا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں نے اپنی باندے کو تھپڑ مارا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو میں آزاد کر لوں، اس کو میں آزاد کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کو بلایا، باندی کو بلا کے فرمایا کہ آپ کیا کہتی ہیں، عین اللہ، اللہ کہاں پہ ہے؟ باندی نے کہا فی سماء، آسمان میں ہے. پھر پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقہ فانہا مؤمنۃ، اس کو آزاد کر لو، یہ مؤمنہ ہے. بس اتنا وہ سمجھتی ہے کہ اللہ اوپر ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کو آزاد کر دو، یہ مؤمنہ ہے. گویا کہ ایمان کا حصول بہت آسان ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. البتہ ایمان کو بنانے کے لیے پھر محنت کرنی ہوتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ حضرات صوفیاء کرام اور مشائخ کے جو یہ سلاسل اربعہ ہیں، تصوف اور سلوک کے جو چار سلسلے ہیں، حقیقت میں یہ ایمان بنانے کے سلسلے ہیں. یہ ایمان بنانے کی ایک ترتیب ہے، بلکہ صرف ترتیب نہیں بلکہ مکمل نصاب ہے. چنانچہ میں مانتا ہوں کہ ایمان کو حاصل کرنے کے متعدد طریقے ہیں، لیکن کئی طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ نصاب کے طور پہ سالکین کو، متعلقین کو، طالبین کو ان سے گزارا جاتا ہے. ایک آدمی نے عربی سیکھنی ہوتی ہے تو عربی سیکھنے کے دو انداز ہیں. ایک انداز تو یہ ہے کہ بندے کو صرف و نحو پڑھائی جائے، پھر لغت اور معانی اور فصاحت و بلاغت کے علوم پڑھائے جائیں، پھر بندے کو عربی پر عبور حاصل ہو جاتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بندے کو کسی ایسے ماحول میں بھیج دے جہاں پہ عربی ہی بولی جاتی ہے، تو وہ چند دنوں میں عربی بول چال پہ مہارت تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن عربی کی اصول اور ضابطوں سے وہ بندہ قطعاً نابلد ہوتا ہے. ایسی ہی ایمان کو بنانے کے لیے کئی سارے طرق ہیں، لیکن باقاعدہ نصاب کے طور پہ درجہ بدرجہ سالکین کو ایمان کے منازل پہ چڑھانا اور ایمان کی بلند چوٹی پہ پہنچانا، یہ تصوف اور سلوک میں ہی ہوتا ہے اور تصوف اور سلوک میں ہی ممکن ہے. چنانچہ میں عرض کروں کہ ایمان تصوف اور سلوک میں کیسے سکھایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کا محل انسان کا دل ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے. کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پیوست کر دیا ہے، ایمان کو پیوست کر دیا ہے. وقلبہ مطمئن بالایمان ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا. حضرات انبیاء کرام نے اپنے متعلقین پر محنت کی، ان کا ایمان بنایا. چنانچہ حضرات صحابہ کرام پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مؤمن ہیں. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے ایمان لانا ہے تو حضرات صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. آمنو کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لا چکے ہیں ایسے ہی تم لوگوں نے ایمان لانا ہے، پھر وہ ایمان معتبر ہوگا. ایک تو حضرات انبیاء کرام ایمان بنایا کرتے تھے. جب حضرات انبیاء کرام دنیا سے چلے گئے، اب انبیاء کرام کے واقعات، ان کے احوال اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارا ایمان بنے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا حضرات انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں. یہ قرآن پاک یہ قصص اور واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان فرمایا ہے بہترین عبرت کا سامان اس میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَقُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، میں آپ کو انبیاء کرام کی خبریں بتاتا رہتا ہوں اور ان انبیاء کی خبروں سے آپ کے دلوں کو مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے واقعات بندہ پڑھتا ہے، اس سے بندے کا ایمان بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، متعدد انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ چنانچہ آج ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالی خیر میں سے شر، شر میں سے خیر نکالنے پر قادر ہے، نفع میں سے نقصان کے نقشے دکھاتا ہے، نقصان میں سے نفع کے نقشے دکھا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ رب العزت نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بہت فائدے والی چیز ہے، بہت نفع والی چیز ہے، یا عصایا، عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس عصا کو فائدے کا سمجھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے دکھانا تھا کہ جہاں آپ کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں سے آپ کو نقصان مل سکتا ہے۔ فرمایا الق عصا، عصا کو زمین پہ پھینک دو، وہ جو زمین پہ پھینکا فاذا ہی حیت تسعا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے، اتنا بڑا اژدہا، اب شر نظر آ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اب اس کو پکڑ لو، اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہم اس کو اپنی اصلی حالت پہ لوٹا دیں گے۔ عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں نفع نظر آ رہا تھا، اللہ رب العزت نے اسی نفع کے نقشے میں سے نقصان اور شر کا نقشہ دکھا دیا۔ پھر جب شر نظر آنے لگا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دوبارہ اس شر کو میں خیر میں بدل لوں، پکڑ لو، ڈرنا نہیں ہے، اسی شر سے اللہ رب العزت نے دوبارہ خیر کا نقشہ دکھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چل پڑے فرعون اور اس کی قوم سے جان چھڑانے کے لیے، فرعون کو پتا چلا، اپنے لاؤ لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور جب پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہ پہنچے، پیچھے سے فرعون لاؤ لشکر سمیت پہنچ گیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، کہاں جائیں گے، ہم پکڑے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فضرب بعصاک البحر، اب عصا کو دریا پہ مارو۔ اب عقل سے پوچھیں کہ اگر اس طرح بندے کا دشمن بندے کا پیچھا کر رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں عصا ہو اور آپ کے سامنے دریا ہو، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ عصا کو ہاتھ میں پکڑ لو اور مضبوطی سے تھام لو، جب بھی وہ دشمن قریب آئے تو زور سے ایک وار کر لو اس کے سر پہ، ممکن ہے کہ یہ وار کاری ثابت ہو جائے اور بندے کا کام ہو جائے اور آپ کی جان چھوٹ جائے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ مارنا ہے تو فرعون کے سر پہ مارو، دریا پہ مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن پیغمبر نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ جب اللہ رب العزت کا حکم سامنے آتا ہے، وحی سامنے آتی ہے، وہاں پہ عقل کے پاؤں لنگ ہو جاتے ہیں، عقل کو سائڈ پہ کر دو، وحی کی بات مان لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا کو مارا، اللہ رب العزت نے دریا کے بیچ میں سے خشک راستہ بنا دیا۔ آج بھی سائنس حیران ہے کہ پانی کے اندر دیوار کی طرح دراڑیں کیسے بن گئیں۔ پانی تو ہمیشہ کے لیے اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، سائنس کے پاؤں لنگ ہیں، سائنس کی وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں تک وحی کی رسائی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا۔ آگے چلے، جب وادی تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ پریشانی کے عالم میں تھے، قوم نے کہا پانی نہیں ہے، پانی چاہیے۔ اب عقل سے پوچھیں، عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی لکڑی ہے، اس کے اندر کوئی لوہا ڈال دو، پھر گھڑا کھودنا شروع کر دو، کوئی کنواں کھود لو، کوئی گھڑا کھود لو، نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آئی کہ فضرب بعصاک الحجر، عصا کو پتھر پہ مارو، پتھر پہ نہ مارو، عصا ٹوٹ جائے گا، یہی ایک عصا ہی تو آپ کے پاس ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، پھر گڑا کیسے کھودو گے، پانی کیسے نکالو گے؟ عقل کچھ اور کہتی ہے، وحی کا تقاضا کچھ اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کو سائڈ پہ کر کے وحی کی بات مان لی، بس عصا کو پتھر پہ مارا، اللہ رب العزت نے خشک پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ قرآن پاک میں حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان ماؤں کا یقین کس قدر پختہ تھا، کس قدر مضبوط تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ، نوزائیدہ بیٹا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بچے کو صندوق میں بند کر دو اور دریا کے لہروں کے حوالے کر دو۔ اور مشکل یہ پیش آئی ہے کہ اگر صندوق میں کوئی سوراخ چھوڑتے ہیں تو پانی چلا جائے گا، اگر سوراخ نہیں چھوڑتے ہوا نہیں جائے گی، دم گھٹ جائے گا، بچہ اندر مر جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دریا میں اتارو، اور پھر میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس بچے کو وہ بندہ پکڑے گا، یا خود ہو عدو لی و عدو اللہ، اس کو پکڑے گا وہ جو اس کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، وہی پکڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین کامل تھا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بالکل مطمئن تھا۔ اور پھر فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهَا كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، پھر اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اللہ نے فرمایا تھا اس بچے کو میں نے آپ کی طرف لوٹانا ہے، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں نوزائیدہ بیٹے کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا جا رہے تھے، آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تھیلے میں تھوڑی سی کھجوری تھی، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے تھے، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بچے کو وہیں پہ چھوڑا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پیچھے سے پکارا، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے دیکھا بھی نہیں، انہوں نے پھر پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، اور جب تیسری مرتبہ پکارا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، اذن لا یزیعنا ربنا، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کس قدر کامل یقین تھا، اس کامل یقین کے مطابق پھر اللہ رب العزت نے خشک چٹانوں کے بیچ میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، آج بھی وہ چشمہ دنیا کو سیراب کر رہا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام ایمان بنانے کے لیے آئے تھے، پھر انبیاء کرام جب چلے گئے تو انبیاء کرام کے واقعات ہماری ایمان کے بنانے میں مؤثر ثابت ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تصوف اور سلوک کا جو سلسلہ ہے یہ بھی حقیقت میں ایمان بنانے کے لیے ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو تصوف کا جو محنت کا میدان ہے وہ بندے کا دل ہے، اور دوسری جانب ایمان کا جو محل ہے وہ بھی بندے کا دل ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک سے حدیث مروی ہے، لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ، اس وقت تک بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے کا دل درست نہ ہو جائے۔ حضرات صوفیاء کرام یہی تو کرتے ہیں کہ بندے کے قلوب قلب پر محنت کرتے ہیں، دل بنے گا اور دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان خود بخود بن جائے گا۔ تو ایک تو حضرات صوفیاء کرام دل پر محنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان خود بخود بن جاتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام لوگوں کو ایمان کا ماحول مہیا کرتے ہیں، ایمان کا ماحول مہیا کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مشائخ اپنے مریدین متوسلین کو پابند کرتے تھے کہ دنیا سے ہٹ کٹ کے چلہ کاٹنا ہوگا، دنیا والوں سے قطع تعلق اختیار کرنی ہوگی، تبتل اختیار کرنا ہوگا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ رب العزت تک جانے والا راستہ جنگلوں پہاڑوں اور غاروں سے ہو کے نہیں جاتا، انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روحانی ترقی میں جنگلوں غاروں اور پہاڑوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اپنی اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جانا پڑا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کوہ طور پہ گزارنے پڑے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارنے پڑے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ کے اندر یہ وقت گزارنا پڑا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر یہ وقت گزارنا پڑا تھا، اصحاب کاف کو غار کے اندر یہ وقت گزارنا پڑا تھا، کچھ وقت کے لیے دنیا سے دار الاسباب سے لا تعلقی اختیار کرنا، اس کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ کے اوپر ایمان یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام الگ تھلگ حجرے میں رہا کرتی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام جو ان کے خالو تھے وہ مریم علیہ السلام کی تربیت بھی کرتے تھے، پرورش بھی کرتے تھے، جب کہیں جانا ہوتا تھا تو نو عمر لڑکی تھی وہ حجرے کے اندر ان کو بند کر دیا کرتے تھے، باہر سے تالا لگایا کرتے تھے، کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے، کوئی روشن دان بھی نہیں ہے، دروازہ ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے، لیکن کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریہ علیہ السلام حجرے میں داخل ہوتے تھے بے موسم کے پھل ملتے تھے، زکریہ علیہ السلام وقت کے پیغمبر وہ حیران ہو جاتے تھے، انا لکی ہاغا، دروازے کو تو تالا لگا ہوا تھا، کھڑکی تو ہے ہی نہیں، روشن دان سے کسی نے پھینکا نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، کہ آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ وہ پروردگار جو موسم میں درختوں کو پھل لگا سکتا ہے وہ بغیر موسم کے پھل نہیں لگا سکتا، ہوا من عند اللہ۔ مریم علیہ السلام چونکہ دار الاسباب سے ہٹ کے زندگی گزار رہی تھی اس لیے اللہ پر یقین کسی اور قسم کا تھا، اور جب وہی مریم علیہ السلام دنیا میں لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہنے لگی، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے غسل کرنے کے لیے گئی تو اللہ رب العزت کا فرشتہ بشارت دینے کے لیے آیا، جو ہی حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا پریشان ہو گئی، ڈر گئی، لیکن فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا، میں تو آپ کے رب کا نمائندہ ہوں، اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے، فوراً بول پڑی، قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو مجھے کسی بشر نے ہاتھ لگایا ہے، نہ میں نے کوئی غلط کاری کی ہے، نہ میں نے کوئی شادی کی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پھر وہ یاد نہیں رہا کہ وہ پروردگار جو بند حجرے کے اندر بے موسم کے پھل بندے کو کھلا سکتا ہے، وہی پروردگار پھر بندے کو بغیر شادی کے مرد سے ملاقات کیے بغیر عورت کو بچہ دے سکتا ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے، مشائخ صوفیہ کی صحبت میں ایمان بننے کا ماحول ملتا ہے، دار الاسباب سے قدرے ان کو منقطع کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین کامل ہو جائے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایمان ذکر کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان کو ذکر کی وجہ سے قوت اور پختگی ملتی ہے، اور ذکر تو تصوف اور سلوک کی بنیادی اساس ہے، ہمارا مرکز اور محور ہے، چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، اپنے شاگرد اسود بن ہلال رحمہ اللہ کو فرمایا اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اپنے شاگرد کو فرماتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، پہلے سے کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ جی ہاں ایمان تھا، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نؤمن ساعتن اے نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، ایمان پر بھی غبار پڑ جاتا ہے، یہ میلا ہو جاتا ہے، اس کو بار بار صاف کرنا ہوتا ہے، اس کو چمکانا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان عمر یأخذ یدا رجل او رجلین من صاحبہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک یا دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑا کرتا تھا، ویقول قم بنا لنزداد ایمانا، ہمارے ساتھ رک جاؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں کو پکڑا کرتے تھے، کانا یأخذ النفر من اصحابہ، اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کو پکڑا کرتے تھے، ویقول تعالو تعالو نزداد ایمانا، آ جاؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، کئی سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ اجتماعی ذکر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت سے. یہ حضرات صحابہ کرام لوگوں کو ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا کرتے تھے. نؤمن ساعۃ نزداد ایمانا, ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی کیفیت بناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددو ایمانکم, اپنی ایمان کی تجدید کیا کرو, اپنی ایمان کی تجدید کیا کرو. قالوا وکیف نجدد ایماننا, ہم اپنی ایمان کی تجدید کیسے کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایمان کی تجدید کیا کرو, لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایمان کی تجدید کیا کرو. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کی بدولت ایمان میں تازگی آتی ہے, ایمان کی تجدید ہوتی ہے, ایمان کے اوپر سے میل کچیل اتر جاتی ہے. تو ایک تو حضرات مشائخ قلوب پر محنت کرتے ہیں اور قلب حقیقت میں ایمان کا محل ہے. دوسرا یہ کہ حضرات مشائخ ماحول مہیا کرتے ہیں, اس ماحول میں ایمان خود بخود بن جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ مشائخ صوفیاء کرام ذکر کراتے ہیں اور ذکر کے ذریعے بندوں کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کے کچھ مراتب ہیں, ایمان کے کچھ مراتب ہیں. ایک تو وہ سادہ مرتبہ ہے جو ادنا درجہ ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. ہمیں اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ایک مانو, ہم نے اللہ کو ایک مانا. اللہ نے فرمایا تم مجھے رازق مانو, ہم نے رازق مانا. اللہ نے فرمایا تم مجھے خالق مانو, ہم نے خالق مانا. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جس کو یقین کہتے ہیں, ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جس کو اطمینان کہتے ہیں. حقیقت میں یہ تین درجے ہیں, ایمان محض, ایمان محض, اور دوسرا ہے یقین, اور تیسرا ہے اطمینان. ایمان تو وہی ہے جو ہم سب کو حاصل ہے, جو بندہ سنتا ہے اور مان لیتا ہے. دوسرا یہ کہ جب بندہ کسی کے اوصاف کو دیکھتا ہے, اوصاف میں غور فکر کرتا ہے, احوال کو دیکھتا ہے, قرائن کو دیکھتا ہے, پھر اس کی اس اعتماد میں پختگی آتی ہے تو اس کو یقین کہتے ہیں. بندے کو یقین حاصل ہو جاتا ہے. پھر جب یقین کے بعد بندہ کھلی آنکھوں سے خود مشاہدہ کر لیتا ہے, خود اس کے اوپر احوال آ جاتے ہیں اور احوال گزر جاتے ہیں, اس وقت بندے کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. آپ حضرات نے کئی مرتبہ یقین کے تین مدارج کے بارے میں سنا ہوگا, ایک ہے علم الیقین, ایک ہے عین الیقین, ایک ہے حق الیقین. یہ تین مدارج ہیں یقین کے, اور یہی حقیقت میں ایمان کے تین مدارج ہیں کہ بندہ جب سنتا ہے, سننے کے بعد وہ مان لیتا ہے, یہ ادنا درجے کا ایمان ہے. پھر اس کے بعد احوال پہ نظر کرتا ہے, ہم نے مانا کہ اللہ رازق ہے, ہم نے مانا کہ اللہ خالق ہے, لیکن پھر ہم سابقہ انبیاء کرام, سابقہ اقوام کے حالات پڑھتے ہیں, پھر ہمارا یقین بن جاتا ہے, یہ یقین ہوتا ہے. اور جب ہماری اوپر خود معاملہ پیش آتا ہے تو پھر ہمیں اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ تین درجے ہیں, علم, جو بندہ آنکھوں خود سن لے اس کی وجہ سے بندے کو علم حاصل ہو جائے اور مان لے, یہ ایمان ہے. اگلا درجہ یقین کا ہے جو بندہ آنکھوں سے دیکھ لے, اور اگلا درجہ جو بندہ خود مشاہدہ کر لے, یہ پھر اطمینان کا ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہی ترتیب بیان فرمائی ہے, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, تمہیں اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں, آنکھوں سے سنتے ہو ایمان کا ادنا درجہ نصیب ہوتا ہے, آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو, کانوں سے سنتے ہو ایمان کا ادنا درجہ نصیب ہوتا ہے, اور آنکھوں سے دیکھتے ہو اس سے اوپر کا درجہ نصیب ہوتا ہے. والافئدہ, جب تمہاری قلوب کے اوپر مشاہدات کا دور گزر جاتا ہے تو تمہیں اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. یہ وہی اطمینان ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا, جب انہوں نے عرض کیا تھا ارینی کیف تحیی الموتا, اللہ مجھے دکھا دیجئے تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن, کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا, ایمان تو ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, مجھے اطمینان کا درجہ چاہیے. تو یہ تین مدارج ہیں, اور یہ جو آخری درجہ ہے جس کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں, یہ مشاہدہ اور احسان آپس میں مترادف ہیں. جسے ہم احسان کہتے ہیں, ان تعبد اللہ کا انک تراہ, آپ مشاہدہ کر لیں, آپ مشاہدہ کر لیں, تو یہ مشاہدہ اور احسان آپس میں مترادف ہیں. گویا کہ احسان کے درجے پہ پہنچ کے بندے کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب سوالات پوچھے تھے تو پہلے ایمان کا سوال پوچھا، پھر اسلام کا سوال پوچھا، پھر اگلا سوال احسان کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ یہ سب سے اوپر کا درجہ تھا۔ ایک تو اس وجہ سے ہمارے ہاں ایمان بنتا ہے کہ تین مرتبے ہیں، ہمارا احسان اصل نام ہی مشاہدے کا ہے، تو گویا کہ یہ مشاہداتی ایمان بن جاتا ہے، زیادہ پختہ ہوتا ہے، زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ ہمارے جو سلسلے کے اوراد اور وظائف ہوتے ہیں، حقیقت میں انہی اوراد اور وظائف میں ایمان کے مختلف مدارج طے کرائے جاتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے جو 35 اسباق ہیں، انہی 35 اسباق میں تصوف کے 10 مقامات پہ بندے کو پہنچایا جاتا ہے۔ مقامات عشرہ، یہ توبہ ہے، یہ انابت ہے، یہ صبر ہے، یہ رضا ہے، یہ توکل ہے، یہ مقامات عشرہ سے بندے کو گزارا جاتا ہے۔ تو جب ایک طرف بندہ 35 اسباق میں سے کمالات نبوت اور کمالات رسالت اور کمالات اولو العزم انبیاء اور مراقبہ حقیقت کعبہ اور مراقبہ حقیقت قرآن، مراقبہ حقیقت صلاۃ، مراقبہ حقیقت ابراہیمی، حقیقت محمدی، حقیقت احمدی، جب ان مراقبات سے بندہ گزر جاتا ہے، دوسری جانب بندے کے 10 مقامات طے ہو جاتے ہیں، اور یہی 10 مقامات حقیقت میں ایمان کے مظاہر ہیں۔ یقین کیا چیز ہے، توکل کیا چیز ہے، صبر کیا چیز ہے، رضا کیا چیز ہے، انابت کیا چیز ہے، اسی کا نام ہی تو ایمان ہے۔ اور ایمان کی یہی مراتب تصوف اور سلوک کے 35 اسباق میں طے کرائے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف بندے کے 35 اسباق طے ہو جاتے ہیں، دوسری جانب بندے کے 10 مقامات طے ہو جاتے ہیں، تیسری جانب بندے کے سجور اربعہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مشائخ کا کمال ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی سارے سلسلوں کو چلائے رکھتے ہیں۔ ظاہر میں صوفی یہ 35 اسباق طے کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ فنا و بقا کے مقامات سے گزر رہا ہوتا ہے، دوسری جانب سجور اربعہ بھی وہ طے کر رہا ہوتا ہے، تیسری جانب مقامات عشرہ سے بھی آگے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں کئی سارے کام اکٹھے کرائے جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ سجور اربعہ طے کر لیتا ہے، آخر میں جب یہ سالک وہ مراقبہ حقیقت ابراہیمی، حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآنی، حقیقت محمدی، حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی، یہ مراقبات جب بندہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بندے کی ایمان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کعبہ یہ ہدل للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن یہ ہدل للعالمین ہے، یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، حضرات انبیاء کرام جو تھے یہ سارے کے سارے ہدایت کا ذریعہ تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہادی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دینے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دینے والے۔ جب سالکین سجور اربعہ میں سے آخری سیر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ حقائق ان پر کھل جاتے ہیں کہ اچھا، بیت اللہ جو لوگوں کے لیے ہادی بنا ہوا ہے، یہ کیسے ہادی بنا ہوا ہے؟ یہ حقیقت سالک پر کھل جاتی ہے اور وہ اثرات سالک میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام جو لوگوں کے لیے ہادی تھے وہ کیسے ہادی تھے؟ وہ تجلیات ان پر بھی پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، قرآن جو ہادی ہے یہ کیسے ہادی ہے؟ وہ تجلیات بھی بندے پر پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب بندہ یہ مقامات طے کر لیتا ہے، پھر اس وقت سالک کا حال یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت کعبہ ربانی کے اوپر جو تجلیات کا ورود ہوتا ہے اس کی ایک جھلک اس پر بھی پڑ چکی ہوتی ہے، قرآن پاک پر تجلیات کا جو ورود ہوتا ہے اس کی ایک جھلک اس پر بھی پڑ چکی ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تجلیات ملی تھی اس کی ایک جھلک اس پر بھی پڑ جاتی ہے، یوں وہ تمام تر تجلیات کا مورد بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ سارے ہادی تھے، پھر یہی سالک ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پھر انسانیت کی ہدایت کے لیے قبول کر لیتا ہے، پھر ہدایت کے وہ امور ان پر اللہ تعالیٰ منکشف کر دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک جماعت بن جاتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک جماعت تھے، اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو اپنی ذات میں ایک جماعت ہونا چاہیے، ایک مومن کو اپنی ذات میں ایک جماعت ہونا چاہیے۔ کام کرنے کے دو انداز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے جماعت بنائی جائے پھر کام شروع کیا جائے، ایک یہ ہے کہ بندہ پہلے کام شروع کرتا ہے۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بندہ پہلے کام شروع کرتا ہے, جماعت بعد میں خود بخود بنتی جاتی ہے. تو کام مقدم ہے, جماعتیں بعد میں بنتی ہیں. یہ پھر بندہ اپنی ذات میں ایک جماعت بن جاتا ہے. پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس طرح بیت اللہ کو دیکھنا لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے, قرآن کو دیکھنا ثواب کا باعث ہے اور ہدایت کا باعث ہے, ویسے ہی پھر ایسی شخصیت کا دیکھنا بھی ثواب کا باعث. صرف ایک مرتبہ چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے, بندے کے دل میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. آخر کتنے ایسے لوگ ہیں جاتے ہیں بیت اللہ کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں, دلوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں, زندگیاں بدل جاتی ہیں. ایسے ہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے. ایک نہیں, دو نہیں, بیسیوں نہیں, بلا مبالغہ سینکڑوں واقعات ہمارے حضرت جی کے ایسے مشہور ہیں. دیکھ لیا, دیکھتے ہی ایمان کے اندر تازگی آ گئی, دل کا تالا کھل گیا, دل میں انقلاب برپا ہو گیا. جس طرح قرآن کو دیکھنے سے بندے میں تبدیلی آتی ہے, بیت اللہ کو دیکھنے سے بندے میں تبدیلی آتی ہے, ایسے ہی اہل اللہ کو دیکھنے سے بھی بندے میں تبدیلی آتی ہے. اور جس طرح بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے, کتاب اللہ شعائر اللہ میں سے ہے. شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں. روئے زمین پر بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے. بیت اللہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے, مسجد کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے, اور ہم کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. ایسے ہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ جب بندہ ان کو دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ, جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے. اور جس طرح بیت اللہ کو دیکھنے سے بندے کا جی نہیں بھرتا, قرآن کو پڑھنے سے بندے کا جی نہیں بھرتا, یہی مقام پھر اللہ والے کو نصیب ہو جاتا ہے کہ ان کو دیکھنے سے بندے کا جی نہیں بھرتا. دیکھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, تکتے رہتے ہیں, بندے کا جی چاہتا ہے کہ مسلسل دیکھتا ہی رہوں. یہ پھر بندے کا مقام بن جاتا ہے. پھر جس طرح بیت اللہ مثابت للناس ہے, ایسی ہی اللہ والے بھی مثابت للناس بن جاتے ہیں دیکھنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو لوگوں کا رجوع بڑھ گیا, لوگ آتے تھے اور مجمع بڑھتا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خزرج قبیلے کے سردار تھے. حضرت سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار تھے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مدینہ میں کوئی بندہ آیا ہوا ہے اور اس طرح لوگوں کا رجوع بڑھ رہا ہے, تو اپنے بھتیجے حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ تو لو مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, یہ لوگ ادھر کیوں رجوع کر رہے ہیں. حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ چلے گئے, کچھ دیر وہاں رکے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, بات چیت نہیں ہوئی, واپس آئے. جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے دیکھا, دور سے دیکھتے ہی فرمایا, لقد جاءکم اسید بغیر وجهه الذی ذهب به منکم. اسید جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ واپس لے کے نہیں آ رہا, چہرہ بدل چکا ہے. ایک مرتبہ نظر پڑ گئی, دل میں تو انقلاب آ ہی جاتا ہے, چہرے کے اوپر بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں. آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے, دماغ کا سوچنا بدل جاتا ہے, زبان کا بولنا بدل جاتا ہے. اور جب بندہ ان مقامات تک پہنچ جاتا ہے, مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی اور مراقبہ حقیقت قرآن, پھر ان پر وہ تجلیات وارد ہوتی ہیں جو تجلیات بیت اللہ پر وارد ہوتی ہیں. پھر وہ مسجود ملائکہ بن جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, کون سا سجدہ تھا؟ محدثین حضرات, اہل علم حضرات اپنی باتیں کرتے ہیں, سجدہ تو شرک ہے. کسی نے کہا یہ سجدہ تعظیمی تھا, کسی نے کہا سجدہ انحنائی تھا, کسی نے کہا سجدہ اقتدائی تھا, کسی نے کہا سجدہ توقیتی تھا. یہ تو حضرات اہل علم کی تعبیلات ہیں, ان کی توجیہات ہیں. ایک صوفی نے جو توجیہ کی ہے کمال کر دیا. حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ استقبالی تھا. سجدہ استقبالی کا یہ معنی ہے کہ جس طرح ہم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ کرتے ہیں, بیت اللہ ہمارا معبود نہیں ہوتا, بیت اللہ ہمارا مسجود نہیں ہوتا. حقیقت میں بیت اللہ پر وارد ہونے والی تجلیات ہوتی ہیں جس کو ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, وہ آدم علیہ السلام کی ذات کو سجدہ نہیں کروایا جا رہا تھا, ان کے قلب پر جن تجلیات کا ورود ہو رہا تھا ان تجلیات کو سجدہ کروایا گیا تھا. اور یہی بات حضرت ذنون مصر رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے، میں حرم شریف کیا ہوا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے مطاف میں ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا، اللہ رب العزت کی محبت میں عجیب و غریب اشعار پڑھ رہی تھی، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کی بندی اگرچہ آپ اللہ کی محبت میں پڑھ رہی ہیں لیکن پھر بھی محبت کے یہ اشعار لوگوں کے سامنے پڑھنا تو مناسب نہیں ہے۔ میری طرف دیکھا، کہنے لگے کیا کر رہے تھے، میں نے کہا طواف کر رہا تھا۔ پوچھا کس چیز کا طواف کر رہے تھے، میں نے کہا اس بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ کہنے لگے اس بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے کہا ہاں ہاں۔ کہنے لگے ہاں ہاں، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ گویا کہ حاجی حضرات دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض حاجی تو پتھروں کا طواف کرتے ہیں، بعض حاجی اللہ رب العزت کے تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی بات کی ہے مجنون نے، اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا۔ یہ پھر بندے کی دل کی کیفیت بن جاتی ہے کہ جس طرح بیت اللہ تجلیات خاصہ کا مورد ہے، اسی طرح بندے کا دل بھی تجلیات خاصہ کا مورد بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کو کئی مرتبہ لوگ قبلہ و کعبہ کہتے ہیں، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اس طرح بندہ کسی اللہ والے کے سامنے سجدہ کرے جس طرح کہ بیت اللہ کو سجدہ کرے، ہرگز نہیں کہتا، میں اس کو شرک قرار دیتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ تجلیات جو خاص بیت اللہ پہ وارد ہوتی ہیں وہی تجلیات اللہ والوں کے قلوب پہ وارد ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ والوں کے قلوب کو اللہ رب العزت کا عرش قرار دیا گیا ہے، یہ مقام بندے کو مل جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ ان مقامات تک پہنچ جاتا ہے تو پھر حال یہ بن جاتا ہے کہ جس طرح قرآن اللہ رب العزت ہادی بھی ہے اور مغل بھی ہے، اللہ رب العزت کی تجلی کسی پر پڑتی ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، کسی پر تجلی پڑتی ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن بھی ہادی تھا اور مغل تھا، قرآن ہادی ہے اور مضل ہے۔ یہدی بھی کثیروں یضل بھی کثیروں ویہدی بھی کثیرا، یہی قرآن ہے جو بعض لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بعض لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يعلمون، یہی قرآن ہے جو بعض لوگوں کے لیے دوری کا باعث بن جاتا ہے، بعض لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اس کا یہی معنی ہے، قرآن بعض لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، بعض لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ۔ یہی طریق ہوتا ہے انبیاء کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کوئی بلال بن گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے تھے، حضرت بلال زمین پہ چلتے تھے، پاؤں کی آہٹ اوپر عرش پہ سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بلال بن گیا تو کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی صہیب بن گیا تو کوئی ابو لہب بن گیا، گویا کہ کسی نے مان لیا، کسی نے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب معراج کا واقعہ پیش آیا، اسی معراج کے واقعے میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا، ابو جہل کو پتا چلا، ابو جہل نے بات تسلیم تو نہیں کی بلکہ اس کو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا کہ اتنا غیر معقول معاملہ، اتنی غیر معقول بات یہ بندہ کر رہا ہے کہ راتوں رات میں چلا گیا بیت المقدس، گیا وہاں میں نے انبیاء کرام کی امامت کی، پھر اوپر چلا گیا تو آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جنت جہنم کی، جنت کی سیر کر لی، جہنم کو بھی دیکھا۔ تو ابو جہل سوچنے لگا کہ اتنی غیر معقول بات ہے، اور یہ بات تو اگر میں ابو بکر صدیق کو بتاؤں گا تو ابو بکر بھی انکار کر بیٹھے گا، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بتایا، ابو جہل نے ایک طرف تو انکار کر دیا، دوسری طرف اس کو یقین ہو گیا کہ آج تو ابو بکر بھی انکار کر لے گا، اور بھاگتا ہوا گیا، ابو بکر صدیق کا دروازہ کٹکھٹایا، ابو بکر تجھے پتا ہے آج تیرے دوست نے کیا نئی بات کی ہے، کیا بات کی ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، جی ہاں، تیرے دوست نے یہ کہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوا تھا، تو میں عرش پہ گیا، تو میری اللہ سے ملاقاتیں ہوئی، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ ابو جہل نے نبی کی زبان سے سنا، گمراہ ہو گیا، ابو بکر صدیق نے ابو جہل کی زبان سے سنا اور ایمان لے آیا، صدیق بن گیا۔ یضل بھی کثیرا، وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا، کئی لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال پھر اللہ والوں کا بھی ہوتا ہے۔ جو حال اللہ رب العزت نے ہادی اور مدل کی تجلی میں پنہا رکھا ہوا ہے، وہی تجلی قرآن پر پڑ چکی ہے، وہی تجلی بیت اللہ پر پڑ چکی ہے، وہی تجلی حضرات انبیاء کرام پر پڑ چکی ہے، اور اسی تجلی کی ایک جھلک اللہ والوں پر پڑتی ہے۔ کسی نے دیکھ لیا، کسی نے تعلق جوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، کسی نے نکتہ چینی شروع کر دی، بیچارہ راندہ درگاہ بن گیا، پستی کا شکار ہو گیا اور محروم ہو کے چلا گیا۔ یہ فرق ہوتا ہے پھر تعلق رکھنے والوں میں اور ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ تصوف اور سلوک حقیقت میں ایمان اس سے بنتا ہے۔ ایمان بننے کے میں نے پانچ طرق بتا دیے۔ ایک تو یہ کہ قلب پر محنت کرنا ایمان کی تقویت کا باعث، دوسرا یہ کہ ماحول کا مل جانا ایمان کی تقویت کا باعث، تیسرا یہ کہ ذکر کر لینا تقویت کا باعث، چوتھا یہ کہ ہماری تصوف اور سلوک جس کو احسان کہتے ہیں، احسان حقیقت میں نام ہے ایمان کے سب سے اوپر درجے کا۔ تو جب بندے نے احسان کا درجہ حاصل کر لیا، گویا کہ ایمان کا سب سے اوپر کا درجہ حاصل کر لیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخری پیغام کیا تھا؟ الصلاح الصلاح الصلاح۔ میرے محبوب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخر میں صلات صلات کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ صلات میں بندے کو وہ مقام مل جاتا ہے ان تعبد اللہ کا انکا تراہو۔ گویا کہ نبوت کی تبلیغ کا نقطۂ آغاز قولوا لا الہ الا اللہ سے ہے، اور نقطۂ انتہا جو ہے وہ ان تعبد اللہ کا انکا تراہو پہ ہے۔ تو یہ تین مدارے جو ہوتے ہیں یہ تصوف اور سلوک میں طے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ ہمارے تصوف کے جو 35 اسباق ہیں، حقیقت میں ان میں بندے کا ایمان بنتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں مراقبہ احدیت ہے اور مراقبہ معیت ہے، یہ تجلیات صفات ثبوتیہ ہیں، تجلیات صفات افعالیہ ہے، یہ تمام تر امور حقیقت میں ایمان بنانے کے ذرائع ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ طرق ہیں تصوف اور سلوک میں ایمان بنانے کے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ یقیناً ہم سب ایمان والے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بندہ پریشان ہو جائے کہ میرے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، لیکن اس ایمان کی بقا کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ اسلاف جن کے سینوں میں پہاڑوں جتنا وزنی اور مضبوط ایمان ہوا کرتا تھا، وہ اپنے ایمان کے لیے فکر مند رہتے تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، بدری صحابہ سے 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر بندے کو یہ بات اس بات کا ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں منافق ہو جاؤں، میں منافق ہو جاؤں۔ ہر صحابی نفاق سے ڈرا کرتا تھا۔ حضرت علامہ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی جو وقت کے بڑے محدث تھے، صحیح بخاری شریف میں جا بجا ان کی روایات آتی ہیں، اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پوری زندگی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں؟ تو فرمانے لگے، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے یقین ہو جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ زندگی بھر کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ آخری لمحے کے لیے بندے کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف بڑا مضبوط ایمان رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے تھے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکات العالیہ نے سمرقند کی ایک بڑھیا کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، وہ اس میں اپنے سفر نامے میں پڑھا کریں، ہمارے حضرت جی کی کتابیں پڑھا کریں۔ شیخ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، شیخ کی صحبت نہیں ملتی، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ تو لیں، جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے، آپ کو صحبت سے استغنا مل جائے گی، صحبت کی کمی کسی نہ کسی درجے میں پوری ہو جائے گی۔ آپ کتابیں پڑھ لیں، سفرنامہ پڑھنے کا ہے، اس میں سمرقند کی ایک بڑھیا کا تذکرہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی جس نے رشیا کے 70 سالہ سوشلزم کے ظالمانہ دور میں، جہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا، جہاں قرآن کسی کو پڑھانا جرم تھا، بچے کا اسلامی نام رکھنا بھی جرم تھا، کلمہ بچے کو یاد کرانا جرم تھا، اس 70 سالہ ظالمانہ دور میں اس خاتون نے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا. کس طرح پڑھایا تھا وہ تو ایک الگ داستان ہے، تفصیل طلب مسئلہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب حضرت جی دامت برکاتہ وہاں پہنچ گئے تھے، اس وقت بھی اس بڑھیا کی زبان پہ ایک ہی دعا بار بار تھی، اللہ ایمان سلامت رکھنا، اللہ ایمان سلامت رکھنا. اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں، اپنے ایمان کے لیے فکر مند رہتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بیماری شدید ہو گئی تھی، غشی کا دورہ پڑ گیا، ساتھی جو تھے وہ کلمہ کی تلقین کرنے لگے، چونکہ یہی وقت ہوتا ہے کلمہ کی تلقین کا، اور حضرت امام احمد بن حنبل فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. ساتھی حیران تھے کہ یا اللہ ہم کلمہ کی تلقین کرتے ہیں، ہماری استاد کی زبان پہ کلمہ کیوں جاری نہیں ہوتا. تھوڑی دیر بعد غشی کا دورہ ختم ہو گیا، ہوش میں آ گئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر رہا تھا، میرے پاس شیطان پہنچا، شیطان نے کہا امام احمد بن حنبل تو کتنا سعادت مند ہے کہ دنیا سے ایمان کو بچا کے لے کے جا رہا ہے. میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی میں تیرے مکر سے مأمون نہیں ہوں. معزز سامعین کبھی ہم غور بھی کر لیا کریں، ہم تو شیطان کے مقابلے میں اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس بن جاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جیتے جاگتے ہوش و حواس کے عالم میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے پھر ہمیں ہوش آتا ہے کہ یہ کیا ہوا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا. ہمارا حال یہ ہے کہ جیتے جاگتے ہوش و حواس کے عالم میں شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. جب موت کے سکرات طاری ہوں گے اس وقت ہوش و حواس بھی ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت شیطان سے ایمان کو بچا کے لے جانا کتنا دشوار ہوگا. اور یہ بدبخت ایسا ہے کہ یہ کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں عالم بن چکا ہوں تو لہٰذا اب میرا پیچھا نہیں کرتا ہوگا، میں صوفی بن چکا ہوں تو لہٰذا میرا پیچھا نہیں کرتا ہوگا، میں حاجی بن گیا ہوں تو لہٰذا میرا پیچھا چھوڑا ہوگا. ہر بندے کا پیچھا کرتا ہے اور آخری لمحے تک پیچھا کرتا ہے، اور تجربہ کار اتنا ہے، اتنا ماہر ہے. لوگ کہتے ہیں نا میرا فلاں بندہ بڑا تجربہ کار ہے، اس کا واسطہ ایک نہیں دو نہیں سو نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں اربوں کھربوں لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ چکا ہے. ہر بندے کی نفسیات کو جانتا ہے، ہر بندے کے گھیرنے کا طریقہ اس کو آتا ہے، ہر بندے کو پھنسانے کا طریقہ اس کو آتا ہے. تو ایسے دشمن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، لہٰذا ایسے دشمن سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو. ستکون فتن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں، کا قطع اللیل المظلم، جیسا کہ تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو چکا ہوگا. ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، ایک ایسا وقت آ جائے گا، فتنے اتنے زوروں پہ ہوں گے کہ صبح اور شام میں لوگوں کی ایمان کے معاملے بدل جائیں گے اور لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں گے. ایسے حالات میں اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ والوں کو ایک نظر دیکھنے سے بھی بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو پکڑا اور فرعون کی بیوی نے اتنا کہا تھا قرۃ عین لی ولک، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اتنی سی بات کی تھی، فرعون نے کہا تھا یکون لک و اما انا فلا حاجت لی فیہ، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بعد میں فرعون کی بیوی کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، فرعون محروم چلا گیا. تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی خاطر محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی خاطر کا تعلق ہوتا ہے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جو بندہ اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتا ہے، اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیتا ہے یا کسی سے کچھ لیتا ہے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اور جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ اِذَا دَخَلَ اِذَا خَالَتَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ لَا يَسْخَتُهُ أَحَدٌ رَوَاهُ الْبُخَارِي. ایمان ایک مرتبہ، ایمان کی بشاشت بندے کے دل کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے، پھر ایمان کی جڑیں پختہ ہو جاتی ہیں، پھر یہ ایمان بندے کے سینے سے نکلتا نہیں ہے. آپ حضرات کا یہاں پہ جمع ہونا اور یہاں پہ آنا حقیقت میں اسی مقصد کے لیے ہے. کہ ہمیں ہم شقاوت سے بچ جائیں, ہم بدبختی سے بچ جائیں, اور اللہ والوں کی صحبت میں آنا حقیقت میں بندے کو شقاوت اور بدبختی سے بچا لیتا ہے. لیکن شقاوت اور بدبختی سے وہ بندہ بچے گا جو ترتیب کے مطابق وقت گزارے. ایک تو آپ سے میں عرض کروں کہ ایک آپ حضرات طلب صادق لے کے یہیں پہ رہیں, سچی طلب کے ساتھ رہیں. اگر دل میں طلب نہیں ہے تو یاد رکھیں بے طلبوں کو دور نبوت میں بھی کچھ نہ ملا, آج کیا مل سکتا ہے. سچی طلب کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں گے, سچی طلب کے ساتھ آپ لوگ رہیں گے, تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں لوٹائیں گے. میرے بھائی اتنے لوگ ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کھربوں لوگ ہیں, ان میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا ہے, ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم خود تو نہیں آئے, کسی نے ہمیں بلایا ہے, کسی نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے. دنیا کے بڑوں کا دستور ہے جب کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو کچھ دینے کا ارادہ کیا ہوتا ہے, خامخا کسی کو گھر نہیں بلایا جاتا, اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لینے والے بن جائیں. تو ایک تو ہم طلب رکھیں, دوسری بات یہ کہ ہم یہاں پہ جو ترتیب بتائی جاتی ہے اس ترتیب کے مطابق زندگی گزاریں. ترتیب یہ ہے کہ آپ حضرات کا یہاں پہ آنا حقیقت میں انقطاع عن الخلق, دنیا سے انقطاع اختیار کرنا, چند دن کے لیے اپنی ایمان پہ محنت کرنا, یہ اصل مقصد ہے. لہٰذا آپ حضرات دنیا سے حقیقی معنوں میں انقطاع اختیار کر لیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جیسے معتکف بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے, آپ بھی اپنے آپ کو مسجد تک محدود رکھیں. خواہ مخواہ میں باہر پھرتے رہنا اور سیر سپاٹی کے لیے نکلنا یقیناً مقصد سے محرومی کا باعث ہے. مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے یا جہاں کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بس یہ کہیں کہ جس طرح معتکف بیٹھتا ہے ہم نے یہیں پہ بیٹھنا ہے. اور دنیا والوں سے بندہ اللہ تعلق بن جائے, اللہ کی طرف رجوع کر لے. اکثر سالکین یہ کہتے ہیں کہ میں مراقبہ کرتا ہوں دھیان نہیں بنتا, میں مراقبہ کرتا ہوں دھیان نہیں بنتا, اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا. میں یقین سے کہتا ہوں آپ یہ 3 دن جیسا کہ گزارنے چاہیے ایسے ہی گزاریں, 3 دن میں آپ واضح فرق محسوس کریں گے. یہ حضرات تو ایسے ہیں کہ اگر ہوائی جہاز میں چلتے چلتے کسی کی نظر پڑ گئی ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا, سڑک پہ چلتی ہوئی کسی کی نظر پڑ گئی ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. اگر ہم یہاں پہ 3 دن مکمل انہی حضرات کی قدموں میں گزاریں گے, ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری شقاوت اور بدبختی ہو تو اور بات ہے. چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر دیں ادھر ادھر سے فضول تبصرے, سیاسی تبصرے, مشرق کی خبریں, مغرب کی خبریں, یورپ کی خبریں, امریکہ کی خبریں, اس سے ہم بالکل لا تعلق ہو جائیں, کیونکہ اس میں ہم نے صرف دل کی خبریں پڑھنی ہیں. دل میں دل کیا کہتا ہے, دل کے حالات کیا ہیں, دل میں کیا سلسلہ چل رہا ہے, دل کی خبریں ہم نے پڑھنی ہیں, اس کے اوپر ہم نے توجہ کرنی ہے. اور اگلی بات یہ کہ موبائل فون کا استعمال, بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حد درجے کا نقصان دہ ہے, ہماری روحانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, طلباء کی تعلیمی سلسلے کے لیے نقصان دہ ہے, اس سے اجتناب کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے تو جیسے بندہ کڑوی دوائی ضرورت سمجھ کے استعمال کرتا ہے, ایسے ہی بندہ فقط ضرورت کی حد تک موبائل فون کا استعمال کرے, اس کے علاوہ موبائل مکمل بند رکھیں. آپ حضرات میں سے کئی لوگوں نے پیچھے رابطے کرنے ہوں گے, کسی کوئی بات چیت کرنی ہوگی, دن رات میں ایک وقت مختص کر دیں کہ یہ 1 گھنٹہ ہے, اس میں میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے یا لوگوں کی بات سننی ہے, اس کے علاوہ موبائل مکمل بند ہو. صرف سائلنٹ پہ نہ لگائیں, سائلنٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وائبریشن شروع ہو جاتی ہے تو بندہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اگر دیکھ نہیں بھی ہے پھر بھی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی کال آ رہی تھی اور کون مجھے یاد کر رہا تھا, ہم ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. مکمل جب بندہ بند کر لیتا ہے, بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے, پھر بندہ اپنی ہی مقصد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. موبائل فون کا استعمال بالکل کم کر لیا کریں, اور خاص طور پہ وہ موبائل جس میں لوگ ویڈیو وغیرہ چلاتے ہیں, وہ تو مسجد کے ماحول میں یا خانقاہ کے ماحول میں ویسے بھی زہر ہے, بندے کی اپنی تباہی و بربادی کا باعث ہے, کیونکہ خانقاہ کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے, مسجد کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے. ایسا تو نہ ہو کہ یہاں پہ ہم آئیں کچھ لینے کی بجائے الٹا ہماری اوپر اللہ کی ناراضگی مسلط ہو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں, پھر حالت یہ ہوگی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے میری اوپر افسوس کہ میں اللہ کے قریب آ کے بھی محروم رہا, کچھ نہ پا سکا. تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری اوپر یہ حسرت طاری ہو جائے. لہذا موبائل فون کا استعمال کم کر لیا کریں. اور مجمع میں کوئی تصویریں کھینچنا اور ویڈیو بنانا اس سے بھی اجتناب کیا کریں. جائز ناجائز کا مسئلہ تو علماء اور فقہا کا ہے, لیکن طبعی جو بندے کے دل پہ انقباض پیدا ہو جاتا ہے ان ویڈیو سے اور تصویروں سے, اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کیا کریں, کیونکہ اس سے بیان بھی متاثر ہو جاتا ہے, وہ برکت ختم ہو جاتی ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگلی بات یہ کہ قلت کلام, قلت طعام اور قلت اختلاط مع الانام پہ عمل کریں. کھانا کم کھائیں گے تو وضو کے لیے کم جانا پڑے گا, وضو کے لیے کم جائیں گے تو نماز با جماعت اور تکبیری اولا کا اہتمام آسان ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ وضو کرنے میں دشواری پیش آتی ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے, تو کیوں نہ ہم یہ 3 دن روزہ رکھ لیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بندہ روزہ رکھ لے یا کم از کم کھانا کم کر دے تاکہ زیادہ بار بار وضو کے لیے نہ جانا پڑے, ہماری تکبیری اولا کا بھی اہتمام رہے گا اور مشقت سے بھی ہم بچ جائیں گے. مسجد کے اندر رہیں, تکبیری اولا کا اہتمام کیا کریں, کم از کم 3 دن تو ہماری اس طرح گزر جائیں کہ جس میں ہماری کوئی نماز تکبیری اولا کے بغیر نہ ہو. اور جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے صفوں کی درستگی کا اہتمام کر لیا کریں تاکہ صفیں سیدھی ہوں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں کی درستگی کا اہتمام کرتے تھے. خاص طور پہ دائیں بائیں کی جو گیدریاں ہیں, گیدریوں کے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسے کھڑے نہ ہوں کہ امام کے مصلے سے آگے کھڑے ہو جائیں, نماز نہیں ہوگی. اس طرح ساتھ والی جو ہماری بلڈنگ ہے, عمارت ہے, اس میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ امام سے آگے کھڑے نہ ہوں, چونکہ بلڈنگ کا اکثر حصہ وہ ہماری مسجد سے آگے ہے, بالکل تھوڑا حصہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہے, مسجد کے برابر میں ہے, لہٰذا اس میں اگر نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں امام سے آگے ہو جائے. بلکہ صفوں کا اتصال بھی نہیں ہوتا, جمعے میں تو اتصال کرنا ہوگا, اس کے علاوہ تو صفوں کا اتصال بھی نہیں ہوتا, عام نمازوں میں تو آپ وہاں پڑھ بھی نہیں سکتے. البتہ جو ساتھی پہلی جماعت میں شریک نہ ہو سکیں تو اسی بلڈنگ میں دوسری جماعت کا اہتمام ہوگا. ہماری جو یہاں سے امام سلام پھیر لیتا ہے, سلام پھیرنے کے ٹھیک 5 منٹ بعد وہاں جماعت کھڑی ہوگی, تو جو حضرات یہاں جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو وہاں پہ جماعت میں شریک ہو جایا کریں تاکہ نماز با جماعت سارے ساتھی اہتمام سے پڑھ لیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظام و انصرام کرنے والے حضرات ہیں ان کے ساتھ آپ مکمل تعاون کیا کریں, جیسے وہ حضرات کہتے ہیں ویسے ہی آپ حضرات تعاون کریں, اپنی چاہتوں کو قربان کریں. اجتماع کے دوران ممکن ہے کہ آپ کی جگہ آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو, کھانا آپ کی چاہت کے مطابق نہ ہو, یا ساتھیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے, جو بھی معاملات ہیں سب کچھ اپنی اصلاح کا حصہ سمجھیں, نفس کی درستگی کا حصہ سمجھیں. اگر آپ کی جگہ, رہائش کی جگہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اس سے بھی نفس کی اصلاح ہوتی ہے. ساتھی نے کوئی زیادتی کر لی, کوئی بات نہیں ہے, اس سے بھی نفس کی اصلاح ہوتی ہے. کھانا اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, اس سے بھی تو نفس کی اصلاح ہوتی ہے. تو نفس کی اصلاح کا باعث سمجھتے ہوئے تمام تر امور کو ہم برداشت کر لیا کریں. اور اگلی بات یہ کہ اکثر ساتھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی سے ملاقات کرنی ہے, حضرت جی سے مسافیہ کرنا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت جی کی زیارت بھی آپ لوگ کر رہے ہیں اور بعد میں بھی انشاءاللہ کریں گے, دعا بھی کر لیا کریں کہ ہمارے حضرت جی کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے. انشاءاللہ بیانات بھی فرمائیں گے, آج جمعے کا بیان بھی حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ کا ہوگا, آج مغرب کے بعد بیان بھی حضرت جی کا ہوگا, کل مغرب کے بعد بیان بھی حضرت جی کا ہوگا, اور انشاءاللہ اتوار کے دن جو ختم بخاری کی تقریب ہوگی اس میں ختم بخاری کا درس بھی انشاءاللہ حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ ارشاد فرمائیں گے. آپ حضرات مجالس میں شریک ہوں گے, بیانات سماعت فرمائیں گے, مراقبے میں شریک ہوں گے, دعاؤں میں شریک ہوں گے, یہی چیز مقصود ہے. باقی حضرت جی کو اگر بار بار ہم مسافر کی تکلیف دیں گے تو یہ نہ ہو کہ ان کے لیے ناقابل تحمل مشقت بن جائے اور تکلیف کا باعث بن جائے, جس میں ہم سارے سلیکین کا نقصان ہے. ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے اگر شیخ کی طبیعت پہ انقباض آ گیا, سارے سلیکین محروم ہو جائیں گے. شیخ خوش ہوتے ہیں, توجہات نکلتی ہیں, سب کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک بندہ غلطی کر لیتا ہے, شیخ کی طبیعت پہ انقباض آ جائے, پورا مجمع محروم ہو جائے گا. تو ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں, اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے سروں کو جھکا لیں, یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں, میرے دل میں سما رہے ہیں, میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کریم پروردگار ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے حال پہ رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. کریم اللہ, ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے, تیرے لیے تو بچانا آسان ہے, ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. کریم پروردگار, تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں, تو ہمارا رب ہے, تجھ سے مانگ رہے ہیں, اللہ عطا فرما دیجئے. کریم پروردگار عطا فرما دیجئے. میرے مولا, گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں, تنگ آ چکے ہیں, گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں, چھٹکارا عطا فرما دیجئے. میرے مولا, گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے, متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے, بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے, اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے. میرے مولا, ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما, نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گھرنے سے روکا ہوا ہے, شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. کریم پروردگار, تیرے بنا بھی کیا جینا, تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے, ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی رضا نصیب فرما, اپنی بندگی والی زندگی نصیب فرما. میرے اللہ, عرصہ گزر گیا تجھے پانے کے لیے, تجھے منانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں, لیکن میرے اللہ, ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, شیطان ہمیں دو قدم پیچھے دھکیلتا ہے. اللہ, ہم مزید تھک چکے ہیں, تھک چکے ہیں. اللہ, اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے, اللہ اپنا بنا لیجئے. کریم اللہ, اتنے لوگ جو دور قریب سے چل کے آئے ہیں, کچھ امیدیں لے کے آئے ہیں, کچھ تمنائیں لے کے آئے ہیں. اللہ, ویسے تو کوئی نہیں آیا, اللہ امیدیں تو یہی ہیں, کسی اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں, ہمیں بھی کوئی تعلق اللہ کا نصیب ہو جائے گا. اللہ, پھر تو نصیب فرما دیجئے, اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے. میرے مولا, کوئی تجھ سے دنیا مانگتا ہوگا, کوئی تجھ سے کار کوٹھی مانگتا ہوگا, ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں, اپنی رضا نصیب فرما. اللہ, اپنی رضا نصیب فرما. میرے مولا, اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے, وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے, اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا, خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. میرے اللہ, غریب بھی آئے ہیں. کریم پروردگار, جن کو تو نے دنیا کی نعمت سے نوازا ہے, وہ بھی آئے ہیں. کریم اللہ, قریب سے بھی لوگ آئے ہیں, دور سے بھی آئے ہیں. اللہ, نیک بھی آئے ہیں, ہم جیسے گناہگار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کریم پروردگار, اے رحیم پروردگار, بوڑھے بھی آئے ہیں, جوان بھی آئے ہیں, بڑے بھی آئے ہیں, چھوٹے بھی آئے ہیں. اللہ, کسی ایک پر تو آپ کو ترس آ جائے گا, کسی ایک کو دیکھ کے آپ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی. اللہ, رحمتوں کو متوجہ کر دیجئے, اللہ رحمتوں کو متوجہ کر دیجئے. میرے مولا, کسی ایک کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آ جائیں گے. کریم پروردگار, عطا فرما دیجئے, اللہ عطا فرما دیجئے. کریم اللہ, کتنے ایسے حضرات موجود ہیں, کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بال سفید کر چکے ہیں. کتنے ایسے حضرات موجود ہیں, بچپن میں مدرسوں میں پڑھتے رہے, بعد میں پڑھانا شروع کر دیا, بال سفید ہو گئے دین کی خدمت کرتے کرتے. کریم اللہ یہ تیرے مہمان بنے ہوئے ہیں, کچھ لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ عطا کر دیجئے, اللہ عطا کر دیجئے میرے مولا, خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا, خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. کریم اللہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما. کریم پروردگار کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے خرچ کے لیے پریشان ہوں گے, پھر خرچوں کا انتظام کر کے مشکل سے یہاں پہ آئے ہوں گے. میرے مولا تو تو دلوں کے حال جانتا ہے, یہاں دنیا کمانے کے لیے تو کوئی نہیں آیا, تیری رضا کے حصول کے لیے آئے ہیں. اللہ راضی ہو جائیے, اللہ راضی ہو جائیے. میرے مولا گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے, اللہ اب تو مان جائیے, اللہ مان جائیے. میرے مولا پیارے اللہ مان جائیے. اے کریم پروردگار, اے رحیم پروردگار, اے حنان و منان پروردگار, اے ہمارے پیارے پروردگار, ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ تیرے رحمتوں کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے. کریم اللہ دھتکار نہ دینا, اللہ ٹھکرا نہ دینا, اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹانا. میرے مولا خالی ہاتھ نہ لوٹانا. کریم پروردگار اگر تو نے خالی ہاتھ لوٹا دیا, شیطان ہم پر خوش ہو جائے گا. شیطان تیرا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے. اللہ اس کو خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما, اس کو خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. اللہ گناہ گار ہیں, برے ہیں, جو بھی ہیں, اللہ بندے تو ہم تیرے ہیں, منہ امت ہی تیرے محبوب کے ہیں. کریم پروردگار اس نسبت کا واسطہ دیتے ہیں, گنبد خضرا کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ دھتکار نہ دینا, ٹکرا نہ دینا. میرے مولا نیک لوگ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں. میرے مولا ہماری جھولیوں میں تو گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں. کریم پروردگار یہ ایک نسبت ہے, یہ ایک واسطہ وسیلہ ہے کہ تیرے بندوں کے ساتھ تعلق ہے. اللہ اس نسبت کے طفیل, اس واسطے کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے, ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے. کریم پروردگار ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کریم اللہ اے رحیم اللہ عطا فرما دینا. میرے مولا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا, اللہ کریم اللہ جس نے انا ربکم الاعلی کہہ کے خدائی کی دعوی کی ہے, جب تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو. اللہ اگر تو فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے, میرے مولا ہم تو سجدوں میں روزانہ سینکڑوں مرتبہ سبحان رب العالی کہتے ہیں. کریم اللہ ہماری زبانیں جھوٹی سہی, ہم جھوٹے سہی. اللہ کہتے تو پھر بھی ہے نا, جب کہتے ہیں پھر بھی اللہ یہ ظاہری کہنا قبول فرما لیجئے, اللہ قبول فرما لیجئے, اللہ قبول فرما لیجئے, اللہ اپنا بنا لیجئے, اللہ اپنا بنا لیجئے. کریم پروردگار جتنے بھی حضرات موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, مستورات بھی اللہ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں گی. کریم اللہ سب کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے, اللہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ دلوں میں تبدیلیاں تو ہی لاتا ہے, انقلاب تو ہی لاتا ہے. ہماری وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا, اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچا کرتے تھے, ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں. اللہ بچا لیجئے, اللہ بچا لیجئے. اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے, ہمارے اعمال کو بچا لیجئے, ہمارے ایمان کو بچا لیجئے. اللہ ہماری ایمان کو بچا لیجئے. میرے مولا فتنوں کا زمانہ ہے, امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. اللہ ہم فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں, ہم تو اقراری مجرم ہیں, رعایت مانگتے ہیں, فضل مانگتے ہیں. اللہ تجھ سے عدل نہیں مانگتے, اللہ عدل نہیں مانگتے, فضل کی متلاشی ہے. فضل فرما دیجئے, اللہ فضل فرما دیجئے. کریم پروردگار آسانی والا معاملہ فرما. میرے مولا کتنے ایسے حضرات ہوں گے, کتنے ایسی خواتین ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے, وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے. اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے, اور چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے, سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. اپنے اپنے گھروں میں سکون نصیب فرما. اللہ جو حضرات جو بھی پریشانیاں رکھتے ہیں, جو بھی نیک تمنائیں رکھتے ہیں, سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. میرے مولا ہمارے اس مرکز کو, اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, اس کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا, اور تا صبح قیامت اس کے فیض کو جاری و ساری فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے مامون و محفوظ فرما, ہر قسم کے شرور و فتن سے مامون و محفوظ. اے کریم پروردگار, اے رحیم پروردگار, تو نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں نیکوں کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ بروں کو اگر تو نے نیکوں کے ساتھ جوڑا ہے, اللہ اب اس نسبت کو دوام عطا فرما دیجئے, نسبت کو دوام عطا فرما دیجئے. میرے مولا ہم نے جانور کے گلے میں زنجیر دیکھی ہے, اوپر کی کڑیاں صاف ہوتی ہیں, نیچے کی کڑیاں گندی ہوتی ہیں, لیکن جانور جب گھر پہنچتا ہے صاف کڑیوں کے ساتھ گندی کڑیاں بھی گھر پہنچ جاتی ہیں. اللہ ہم گندے صحیح, ہم برے صحیح, اللہ ہم نے پاک لوگوں کا دامن تھام لیا ہے. اللہ اس دامن کو اللہ تھامنے کو تو اللہ تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما, تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو نے بغیر استحقاق کے ہمیں یہ تعلق نصیب فرمایا ہے, اسی نسبت پہ جینا چاہتے ہیں, اسی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں. اللہ اسی نسبت پہ قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. کریم پروردگار اس نسبت کو دوام عطا فرما دیجئے, دوام عطا فرما دیجئے. کریم اللہ ہماری حضرت جی دامت برکات منالیہ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرما, صحت کی حفاظت فرما, عزت کی حفاظت فرما, اہل و عیال کی حفاظت فرما, گھر بار کی حفاظت فرما, تمام تر شرور و فتن سے مامون و محفوظ فرما, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما, بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما. اے کریم پروردگار تو سب کچھ پہ قادر ہے, سکون اطمینان کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی آنے والی نسلوں میں تا صبح قیامت اس فیض کو جاری و ساری فرما, اس فیض کو جاری و ساری فرما. اللہ تو نے ہم اس مرکز کے ساتھ جوڑا ہے, اس خانقاہ کے ساتھ جوڑا ہے, اللہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. محروم نہ فرما, اللہ بے نیازی کا مظاہرہ نہ فرما. اللہ تیری بے نیازی دیکھتے ہیں, اپنے کرتوت دیکھتے ہیں, ڈر لگتا ہے محروم نہ کر دیے جائیں. اللہ محروم نہ فرما, اللہ محروم نہ فرما. کریم پروردگار پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما, جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما, جہاں جہاں مسلمان کفار و اغیار کے مظالم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, میرے مولا اے کریم اللہ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے نئی مصیبت کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے, ہر آنے والے دن میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہوتا ہے. کریم پروردگار تو نے ہمیں اس امت کی ذلت دکھائی ہے, عزت بھی دکھا دیجئے, اللہ عزت بھی دکھا دیجئے. میرے مولا ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے, مزید تو انصاف کی صبح نمودار فرما, اللہ انصاف کی صبح نمودار فرما. کریم اللہ وہ کون سی چٹان ہے جو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں ہو چکی, اللہ وہ کون سا صحرا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سراب نہیں ہو چکا, اللہ وہ کون سا دریا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہو چکا. کریم اللہ اے رحیم اللہ وہ کون سا غار ہے جہاں مسلمانوں کے کٹھے پٹھے اعضا نہیں بکھر چکے. کریم پروردگار اب تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس مسلمان قوم کی مظلومیت کی گواہی دے رہا ہے. میرے مولا آسمان بھی گواہی دے رہا ہے, زمین کا چپا چپا گواہی دے رہا ہے, اللہ تو خود دیکھ رہا ہے. کریم اللہ مزید اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے, امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے, اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. کریم پروردگار اب مزید ہم سے مسلمان بچوں کے یہ ٹوٹے پھوٹے آزان نہیں دے کے جاتے, مزید جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیں, اللہ تھک چکے ہیں کریم اللہ، کریم اللہ، اے رحیم اللہ بس کر دیجئے، اللہ بس کر دیجئے کریم اللہ، حالات بدل دیجئے اللہ، حالات بدل دیجئے میرے مولا. لوگ تانے دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، کہاں گیا تمہارا خدا، کہاں گئی تمہارے خدا کی مدد؟ میرے مولا اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، تو تو حوصلے والا ہے، تو تو برداشت کر لیتا ہے، ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتا. کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اس رسوائی کے دنوں کو ختم کر دیجئے، ذلت کے دنوں کو ختم کر دیجئے. اللہ نہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے بیٹوں کی جانیں محفوظ ہیں، ہر طرف سے اللہ ہم بے سہارا ہیں، ہر طرف سے ہم خطرے میں ہیں، ہماری جان غیر محفوظ ہے، ہماری مال غیر محفوظ ہے، ہماری عزت خطرے میں ہے. کریم اللہ ہماری عزت خطرے میں ہے. میرے مولا ان لوگوں نے بہت عیاری اور چالاکی کے ساتھ ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتار دیے، ہماری بیٹیوں کو نیم عریاں کر دیا. کریم اللہ ہماری بیٹیوں کو فاحشہ بنا دیا، حیا کی چادر ان کے سروں سے اتار دی. ہمارے نوجوان بگڑ گئے، نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. کریم پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. میرے مولا آسانی پیدا فرما دیجئے، تو ہی ہمیں پناہ نصیب فرما. اللہ ہم مانتے ہیں غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے، لیکن اللہ ان معصوم بچوں کے کیا قصور ہے جن کے کسی کا پاؤں کٹ چکا ہے، کسی کے بازو کٹ چکے ہیں. اللہ کریم پروردگار ان بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، اس نے کیا دہشت گردی کی ہے، کیا فساد زمین میں پھیلایا ہے، ان بچوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کریم پروردگار کیا یہ تیرے محبوب کی امت نہیں ہے؟ کیا یہ تیرے محبوب کا کلمے پڑھنے والے نہیں ہے؟ اللہ اے کریم اللہ کیا یہ تجھے اللہ اکبر کہنے والی نہیں ہے؟ کیا تیرے سامنے سر جھکانے والی نہیں ہے؟ اللہ ہمیں کیوں غیروں کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کریم پروردگار مانتے ہیں کمزوریاں ہیں، لیکن بس کر دیجئے اللہ، مزید بس کر دیجئے کریم پروردگار، بس کر دیجئے کریم اللہ. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، مختلف بحرانوں کا شکار ہے، بحرانوں سے چھٹکارا نصیب فرما. جن عظیم مقاصد کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اللہ ان مقاصد کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ تمام تر رکاوٹوں کو دفع دور فرما. کریم پروردگار انتظام و انسرام میں آسانیاں پیدا فرما. اللہ جو بھی آنے والے ہیں تیرے مہمان ہیں، تیرے سارے مہمان ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمیں حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب یہ اشراق کا ٹائم ہے، اشراق پڑھ لیں، اور جا بجا یہ ٹائم ٹیبل جو اجتماع کا ہے وہ لگا ہوا ہے، اس ٹائم ٹیبل کو دیکھ کے اپنے اجتماع کے ایام گزاریں، ٹائم ٹیبل کی پابندی کریں. جزاکم اللہ.
Even not available in Pakistan. And there is the I think the biggest system in the Pakistan, these amplifiers, no one have, even the rival markets, they have only one after this our system. They want one, so one amplifier they used to drop from there. No? So alhamdulillah, sir. The best
system. The biggest in the world is after
the equipment and everything, like the excellence, alhamdulillah, is the best one. And you don't need to move the tabs or thing. It totally computerized system.
So you have this computer here, audio engineers, Manish? Expert, no one was expert in audio. There was a Hugh in America. He was the best audio engineer in the whole world. And he used to manage presenters and this and music and so he was expert. So one of our friends, he took the job here. He worked 3 years with him, he learned everything. Then he made an excellent in America University. After it just came and did it.
So he made a full model there and then he came here and he made this setup.
It took us only 3 years to develop the system.